الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی تفسیر فرمائی ہے. تو تفسیر وہی معتبر ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کی تفسیر معتبر ہو سکتی ہے؟ تو اشد محبت کی تفسیر کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، دونوں چیزیں اس میں عرض کروں گا. بخاری شریف کی اس حدیث میں اشد محبت کیا ہے اور اس کا کیا معیار ہونا چاہیے، کتنی اللہ کی محبت اشد ہونی چاہیے، معیار کیا ہے اس کا اور اس کے حدود کیا ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، کیسے معلوم ہو کہ کسی شخص کو اللہ کی محبت اشد حاصل ہے، کیسے معلوم ہو کہ کسی بندے کو اللہ تعالی کی کیسے معلوم ہو جائے کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت اشد حاصل ہے، کیسے پتا چلے اس کا؟ سڑکوں پہ چلتے ہوئے، ریلوں میں، ایئرپورٹ پہ، نا اسٹیشنوں پہ، مارکیٹ میں جب انسان باہر نکلتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت اشد ہے یا اللہ کی محبت اشد ہے؟ جب کو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جب کوئی گناہ کا تقاضا آتا ہے، اس وقت معلوم ہو کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت، اپنے نفس کی محبت زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہے، اس سے پتہ چلے گا. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے پہلے جملے میں اللہ کی اشد محبت حاصل کرنے کا نسخہ بیان فرمایا ہے کہ اللہم انی اسألک حبک، اس میں حبک سے مراد اللہ سے اشد محبت مانگنا ہے نا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، جب کوئی لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد دیا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مطلق لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا فرد کامل قرآن پاک کے معیار پر بیان کیا جائے گا، ہے نا. کیونکہ نبی مفسر ہیں اللہ کے کلام، ہے نا، اللہ کے کلام کا. لہذا مراد اللہم انی اسألک حبک یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور اتنی محبت مانگتا ہوں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق ہو جاؤں. لو بھائی، مجھے یہ نام مل جائے کہ میرے اس بندے کے قلب میں اللہ کی محبت شدید نہیں اشد ہے، ہے نا. اللہ تعالیٰ سے محبت مانگنا سب بندوں پہ لازم ہے، جیسے ہم دنیا کی ضرورتیں، دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، اور کس بے چینی سے، کس اضطراب کی کیفیت سے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، وہ کینسر ہو جاتا ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بچے کو بہت تکلیف ہونے لگتی ہے، یا کوئی بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم کس اضطراب کے ساتھ اور یعنی پریشانی کے عالم میں اللہ کو پکارتے ہیں، ہے نا، کہ اللہ ہماری پریشانی دور فرما دے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو ایسے پکارے کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت اشد مانگتا ہوں تو بتائیے بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا رتبہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی, اللہ اس کو اپنی محبت عطا فرمائیں گے کہ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ اشد محبت ملے گی کیسے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیمت امت کے بڑے پرانے خلفاء میں سے ہیں, اور 30 برس حضرت کی صحبت اٹھائی 30 برس. آج لوگوں کو شیخ کے پاس صلہ لگانے کی بھی بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. بزرگوں نے میرے شیخ فرماتے تھے کہ بزرگوں نے کتنے کتنے سال اپنے بزرگوں کی صحبت اٹھائی تب جا کر چمکے, ان کے قلب کا کباب خوشبودار ہو گیا, مجاہدہ کی گرمی سے ان کے کباب کی محلے محلے کیا سارے عالم میں خوشبو پھیل گئی. آج اسی کی کمی ہے, اس کی اہمیت ہی دنوں سے نکل گئی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو علماء آج یہاں موجود نہیں ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ بھائی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ حکم ہوا ہجرت کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہجرت فرمایا کا نیاز کر دیجیے, تو جتنے بھی صحابہ تھے سب کو حکم ہوا کہ آپ جو ہمارے نبی کے ساتھ یہاں سے ہجرت کریں. تو صحابہ کی چلے چلائے دکانیں تھی, کاروبار تھا, سب کو چھوڑ دیا اور اپنے نبی کے ساتھ چل دیے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ کاروبار تھا, ان کی دکانیں تھی, ان کی ہے نا وطن سے محبت تھی, لیکن سب کچھ ختم کرا دیا کہ جاؤ جہاں میرا نبی جا رہا ہے اس کے ساتھ رہو, بتانے کے لیے کہ صحبت کتنی اہم ہے. شیخ حضرت علیہ فرماتے تھے کہ اگر صحبت حاصل نہ ہو تو انسان کا دین بھی کامل نہیں ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ ٹھوکر کھائے گا, کہیں نہ کہیں وہ جو ہے راستے سے ہٹ جائے گا. لیکن اگر شیخ کامل کی صحبت ہے, کوئی بڑا سطح ہے جس سے وہ مشورہ کرتا ہے, تو پھر اس کو پوچھنے کی توفیق ہوگی ہے نا, اپنے حال بتائے گا اپنے شیخ کو, اور پھر جو اس پہ مشورہ ملے گا اس پہ وہ عمل کرے گا. شیخ کی دعائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں, جو مریض جو طالب ہوتا ہے اس کی ہمت بھی چاہیے, ہمت بھی کرتا ہے وہ, ارادہ کرتا ہے, ہمت بھی کرتا ہے اور شیخ کے مشوروں پہ عمل کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو مراد آباد پہنچا دیتے ہیں. حضرت کی معلومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں ناکامی نہیں ہے نا. اگر انسان کا راستہ صحیح ہو, رہبر صحیح ہو اور ارادہ بھی ہو پہنچنے کا, تو پھر اس کو یقینی منزل مل جائے گی. حضرت کی معلومات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقتوں میں ریل کا سفر کر رہا تھا, اچھا وہ ریل جو تھی وہ لکھنؤ جا رہی تھی, لیکن یہ صاحب جو ریل پہ بیٹھ کے ان کو حیدرآباد جانا تھا, تو غلطی سے اس ٹرین پہ بیٹھ گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ٹرین چلی تھوڑی دیر بعد جا کے ان کو معلوم ہوا کہ وہ غلط ٹرین پہ بیٹھنی ہے, یہ ٹرین تو ہے لکھنؤ جا رہی ہے اور مجھے حیدرآباد جانا تھا. اب حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شخص اتنا پریشان ہوا, جینٹل مین تھا, 3-piece suit پہنا ہوا تھا اور سردی کا موسم بھی تھا, اس کے چہرے پہ اس قدر بے چینی تھی کہ سردی کے موسم میں وہ پسینے نکل رہے تھے, اس کے پریشان تھا. ایک ایک وقت ایک لمحہ اس کے لیے گزارنا مشکل ہو رہا تھا, کیونکہ آپ کو اس کی اصل منزل تھی, اس سے وہ دور ہوتا چلا جا رہا تھا. جیسے وہ دور ہوتا چلا جا رہا تھا اپنی منزل سے, اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میرے چہرے پہ بشاشت تھی, میرا دل ایسا تھا جیسے بادشاہ ہے, بادشاہ سے بڑھ کے مجھے اطمینان حاصل تھا اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ہنس رہے ہیں. حضرت نے فرمایا ان سے کہ دیکھو اب جو ہو چکا ہے, اب اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ. تو حضرت کی معلومات نے فرمایا کہ بھائی جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے, اب آپ غلط ٹرین پہ بیٹھ گئے ہیں, اب اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, چلو کچھ بات کرتے ہیں وقت نکل جائے گا. تو وہ کہنے لگے کہ لو آپ کو اس کی چھٹی ہوئی ہے, میں پریشان ہوں, میرے قلب کی کیا حالت ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میرے قلب پہ بشاشت تھی اور مجھے الحمدللہ اس چیز کا تھا کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں, میری منزل جو تھی میں اس راستے پہ جا رہا ہوں. تو اسی طرح سے میرے دوستو, اگر انسان کی رہبر صحیح مل جائے انسان کو اور منزل بھی انشاءاللہ وہ پہنچ ہی جائے گا, رہبر مل جائے اس کو اور اس کا ارادہ بھی ہو اور اس کی ہمت بھی ہو, ہے نا, تو پھر جو شخص شریعت پہ عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس پہ عمل کرتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ راستے میں رکاوٹیں پریشانیاں کچھ تو آئیں گی لیکن ایسی نہیں ہوگی کہ وہ بے چین ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کی برکت سے اس کو ایک قسم کا سکون اور اطمینان حاصل رہے گا. تو یہ بات ہے کہ میرے دوستو, اگر ہمیں خدا کی قسم, حضرت عمر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خدا کی قسم جو شخص شریعت کے موقع پہ چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے, ہے نا, ظاہر میں سلطنت نہ ہو, اور جو شخص شریعت سے ہٹا ہوا ہے وہ کیا ہے, وہ ایک سلطنت کے پنجرے میں مقید ہے. ظاہر میں بادشاہ ہو, مسلمان متبع شریعت کو یہ یقین ہے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چل رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں, اس لیے اس کو ساری مصیبتیں آسان معلوم ہوتی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ چند دن کی مصیبتیں ہیں پھر ختم ہو جائیں گی. کفار کو یہ دولت حاصل نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنے نجات کا کسی صحیح دلیل سے یقین ہی نہیں ہے, اور باطل کا حادثہ یہی ہے کہ اسے اطمینان و سکون کبھی حاصل ہوتا ہی نہیں ہے, ہے نا. اگر کوئی بہت سمجھے کہ جیسے کہ بہت ہی بیوقوف ہو, جاہل ہو, جہل میں مبتلا ہو تو اور بات ہے, مگر اس کو بھی اہل حق کے برابر ہرگز یقین اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا, کیونکہ مصیبتیں کے وقت جس قدر اہل اللہ کو اطمینان ضمیر حاصل ہوتی ہے وہ کفار کو نہیں حاصل ہو سکتی. تو دوستو, راستہ تو یہ ہے کہ خدا کو راضی کرنا, ہے نا, اللہ کو راضی کرنا, احکام جو ہیں اس کی اتباع کرنا, جو جس وقت کا جو حکم ہو اس کو بجا لائے, شریعت میں گڑبڑ نہ کرے. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کسی کی مجال نہیں کہ مسلمانوں کو نگاہ بھر کے بھی دیکھ سکے. باقی جو راستہ ہم نے اختیار کیے کر رکھا ہے اس کی کیا حالت ہے میرے دوستو, ہیں یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے شخص, جو تم نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچے گا, وہ کہیں اور پہنچے گا, ہے نا. اگر ہم کو سبحان اللہ, حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, خدا کی قسم اگر ہم کو پیمانہ اٹھانا پڑے اور خدا ہم سے راضی ہو تو وہی ہمارے لیے سلطنت ہے. اگر اللہ ہم سے راضی ہے, فقر میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, اگر اللہ ہم سے راضی ہے تو خدا کی قسم ہمارے لیے وہی سلطنت ہے, اور اگر خدا راضی نہ ہو تو لعنت ہے ایسی سلطنت پر جو خدا کو ناراض کر کے حاصل کی جائے. عیش میں ہے سب, ساری دنیا کی جہاں کی اس کے پاس عیش و راحت کے سامان ہیں لیکن اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں. تو میرے دوستو, ایسی سلطنت سے, ایسے عیش سے کیا فائدہ ہے کہ جس سے ہمارے اللہ ناراض ہیں. بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بھی ہوئے ہیں جن کو ساری عمر سلطنت نصیب نہیں ہوئی. حدیث میں آیا ہے کہ ایک نبی کے ساتھ صرف ایک آدمی ہی ہوگا اور بعضوں کے ساتھ ایک ہی نہ ہوگا, تو کیا ان کی نبوت میں تو فرق آیا؟ ہاں بھائی, ان کو سلطنت نہیں ملی, دنیا کا عیش نہیں ملا, دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو نہیں ملی, تو کیا ان کی نبوت میں یا کوئی فرق آیا ہے کیا؟ ان کے یعنی درجے میں کوئی کمی ہوئی؟ اگر میں سلطنت کوئی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے تو میرے حضرت علماء فرماتے تھے کہ فرعون کو دیکھو, سب سے زیادہ اللہ کا مقدر فرعون ہوتا جس نے 400 برس تک نہایت شان و شوکت کے ساتھ سلطنت کی تھی, ہے نا. تو اس نبی کے مرتبے کے سامنے جن کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا یا ایک ہی نہ ہوگا, آپ بتائیں فرعون کی سلطنت کی کچھ حقیقت ہے اس کے سامنے؟ اللہ کے احکام کی دولت کے سامنے سلطنت کی کوئی چیز نہیں ہے میرے دوستو. اس کی مصلحت سے دین میں تصرف کیا جائے اور احکام کو یعنی اپنے تابع کیا جائے, ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی غرض کے لیے جو ہے وہ جو نئے نئے احکامات نکالتے ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں. ہماری تو حالت یہ ہے تو بعضوں کو علم نہیں ہوتا تو جہالت کی وجہ سے گناہوں میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں, اور بعضوں کو علم حاصل ہے تو علم صحیح حاصل بھی نہیں ہے, انہوں نے غلط غلط باتوں کو دین سمجھ رکھا ہے. ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے, یہ رسم رواج ہیں اس پہ وہ عمل کرتے ہیں تو اس کو دین سمجھتے ہیں, وہ اپنے خیالات کو یا اپنے باپ داداؤں کے عمل کو وہ دین سمجھتے ہیں. یا جن کے پاس اگر علم حاصل بھی ہے لیکن کیونکہ کسی بڑے کا سایہ نہیں ہے تو اپنے علم کو بھی اپنے ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے ذاتی اغراض کے لیے تو استعمال کرتے ہیں. تو شیخ رحمۃ اللہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے قلب میں شدید نہیں اشد ہونی چاہیے. میرے دوستوں اشد محبت اللہ تعالیٰ کی, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جو ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میرے پہ ایمان لائے ہیں, والذین آمنوا ان کی صفت کیا ہے؟ اشد حبا للہ, مجھ سے یعنی ان کے قلب میں محبت اور بھی ہے, بیوی کی محبت بھی ہے, بچوں کی محبت بھی ہے, مال کی محبت بھی ہے, کاروبار کی محبت بھی ہے, لیکن ان تمام محبتوں سے بڑھ کر ان کے قلب میں میری محبت ہوتی ہے. اللہ نے روشنی عطا فرمائی, سورج اللہ نے بنایا ہے نا, ہوائیں اللہ نے چلائی ہیں, آسمان اللہ نے بنایا ہے, زمین ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے, آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی ہے, ہاتھ اللہ نے عطا فرمائے ہیں, جتنی بھی نعمتیں ہیں دنیا کی سب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. میرے دوستو یہ حق ہے اس اللہ کا کہ ہم اس سے اشد محبت کریں. اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اشد محبت کی دلیل کیا ہے, کیسے معلوم ہو کہ اس شخص کے اندر اللہ کی محبت اشد ہے؟ اب اس کا فیصلہ تو تب ہوگا کہ جب یہ انسان کے سامنے ایسے حالات پیش آئیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تو ہے اس میں لیکن اس کی طبیعت کے خلاف وہ حالات ہیں, چاہے وہ مصیبت کی شکل میں ہو چاہے وہ گناہ کی شکل میں ہو. گناہ کی شکل میں ہو, اگر انسان گناہ کی شکل میں ہے کہ اس کے دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ میں کسی لڑکی کو دیکھ لوں یا زنا کر لوں یا شراب پی لوں یا جھوٹ بول لوں یا غیبت کر لوں بدگمانی کر لوں, تو اس کے دل میں یہ تقاضا پیدا ہو رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں, اپنی خواہش پوری کر لوں, نفس کو خوش کر لوں. تو جب دل میں یہ خواہش پیدا ہو گناہ کرنے کی, اس وقت دل میں خیال یہ آنا چاہیے کہ کیا میرا اللہ اس بات سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت ہے تو دل میں آواز آئے گی کہ میرا اللہ اس بات سے ناراض ہوگا, اور جب اللہ اس بات سے ناراض ہوگا, پتہ چل گیا ہے کہ اللہ اس بات سے ناراض ہوگا, تو پھر اس بات کو وہ چھوڑ دے گا, چھوڑ دے گا. دل میں تقاضا ہے, اس سے محبت بھی ہے اس چیز سے کہ میں اس گناہ کو کر لوں, میرا دل یعنی خوش ہو جائے گا, لیکن وہ اپنے دل کی خوشی کے اوپر اللہ کی خوشی کو ترجیح دیتا ہے, اپنے قلب کی خوشی پہ اپنے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو مقدم رکھتا ہے. تو سمجھو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اشد ہے, اللہ کی محبت اشد ہے. اور میرے دوستو اس کا پتہ بھی جب چلے گا کہ ہمارے پاس صحیح علم ہوگا, اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر ہم جاہلوں کی طرح کام کرتے رہیں گے. اس لیے علم حاصل کرنا, اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا ہے نا, حج نہیں کرتا, تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو فرض ہے, فرض ہے اس کو تو ادا کیا کرو. تو جس طرح سے نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو علم دین حاصل، دین کا علم حاصل کرنا بقدر ضرورت یہ بھی فرض ہے. اب ہمارے اندر کتنا ہی کتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے کو سیریس لیتے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، جو ضروری یعنی علم ہے دین کا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنا ٹائم نکالتے ہیں. تو جب تک علم نہیں ہوگا صحیح، تو پھر انسان صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکے گا. اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ میں کام کر رہا ہوں آیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کام میں اللہ کی خوشی ہے یا ناراضگی ہے. تو یہ تو علم ہوگا تو تب انسان پتا چلے گا نا اس کو. بدگمانی ہے، غیبت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے غیبت و اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ اشد ہے. پتا چل گیا کہ غیبت کرنا حرام ہے. جس انسان کو اس کا بھی علم نہیں ہوگا کہ غیبت کرنا حرام ہے اور کب حرام ہے، کب جائز ہے، کب ناجائز ہے، علم نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ جب دل میں آئے گا غیبت کرنا شروع کر دے گا. اور جو اس کے پاس تھوڑا بہت اپنا خیالی علم ہے، اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں بھائی یہاں تو ہم غیبت کر سکتے ہیں، اس میں یہ مصلحت ہے، یہ مصلحت ہے، یہ مصلحت ہے. حالانکہ وہ مصلحت کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں. اس انسان نے خود ہی مصلحتیں پیدا کی ہوئی ہیں اور خود ہی ان اپنے خیالی چیزوں کو اس نے دین سمجھا ہوا ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے. اس لیے علم کی روشنی کے ساتھ رہنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. حضرت عقیب الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب درشت زیور، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر خواتین کے پاس ایسی مجلسیں نہیں ہیں جہاں وہ علم حاصل کر سکیں، تو کم از کم اپنے مسائل جو ہیں اپنے شوہر کے ذریعے سے دریافت کرتے رہا کریں. شوہر کے ذریعے سے اپنے علم، اپنے جو مسائل ہے اس کو دریافت کرتے رہا کریں. اور شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ علماء کی صحبت میں جا کے بیٹھے اور ان سے اپنے مسائل پوچھتا رہے. دیکھو بھائی، اگر ہر جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا، اگر ہم کسی عالم سے، مستند عالم سے پوچھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر پوچھتے 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 سال بھر میں ہم کتنے مسائل جان جائیں گے. تو علم کی روشنی میں جب ہم کام کریں گے تو ہمارے دل میں ایک یقین پیدا ہوگا کہ میں نے صحیح کام کیا ہے. ورنہ وہ کام کرنے کے بعد بھی دل کے اندر ایک قسم کا غیر یقینی صورت حال پیدا رہے گی کہ معلوم نہیں میں نے کام صحیح بھی کیا ہے کہ نہیں صحیح کیا ہے نا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں کہ ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ بھائی یہ تو فرض ہے. اب تو علم ضرورت کے حساب سے علم حاصل نہ کرے تو وہ تو ایک فرض ہے، اس کی تکمیل نہیں کر رہا. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس طرح سے ضروری مسائل دین کے حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے. اب آپ اس کو اہمیت سے دیکھتے نہیں ہیں اور نہ ہم ترغیب دیتے ہیں کسی کو. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اگر سے داخلہ لے لیں جا کے مولوی بن گئے، یہ مشورہ نہیں دے رہے ہم. مولوی بننا، جس کو بننا ہے وہ جا کے بن جائے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے وقت یا اور کوئی مسئلے ہیں نہیں بن سکتا وہ، تو بھائی کم از کم اتنا علم تو حاصل کر لیں کہ جو آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، روزمرہ کے آپ کے جو کام ہیں، وہ شریعت کی علم کی روشنی کے حساب سے آپ وہ کام کریں. اور جہاں آپ پھنس گئے، جہاں آپ علم فیصلہ نہ کر پائیں، تو اپنے بڑوں سے پوچھیں، پھر ان سے پوچھ کے پھر عمل کریں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ علم ہم حاصل کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علامت ہے کہ جب قلب کے اندر ایک طرف آپ کا دل جو ہے وہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے اور ایک طرف ہے اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم ہے کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں، تو بندہ جس کو اللہ سے تعلق ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت اشد ہوگی، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کام کو چھوڑ دے گا. اور چھوڑنے سے تکلیف جو ہوگی اس کو برداشت کرے گا. جو مجاہدہ ہوگا اس مجاہدے کو برداشت کرے گا. ہاں، اسی مجاہدے کو برداشت کرنے کے برکت سے قلب میں جو نور پیدا ہوگا، انشاءاللہ تعالی وہ نور ایسا ہوگا کہ بس وہ ہمیں اپنے اللہ کی طرف اڑا لے جائے گا. ہاں، حضرت عقیب الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نظر کی حفاظت میں جو نور پیدا ہوتا ہے تو وہ ہزار کا تہجد میں جو نور پیدا نہیں ہوگا. نظر کی حفاظت کرنے سے جو قلب میں جو تکلیف ہوگی اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے وہ. اندر ہی اندر اپنے دل میں سودا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اے اللہ میں دل تو چاہتا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں, اے اللہ میں دل چاہتا ہے کہ یہ فیشن والے اور یہ ٹائٹ پینٹ اور یہ ٹائٹ جینز اور یہ ٹائٹ کپڑے ہے نا, اے اللہ یہ غیر شی تقریبات ہیں اس سے چلا جاؤں میں, دل تو میرا بہت چاہتا ہے, اے اللہ کیا کروں, دل آپ نے ایسا بنایا ہوا ہے اور اس دل کے اندر یہ سب خیالات پیدا ہوں گے ہے نا. ایک طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حسینوں کو پیدا کر دیا اور ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا آنکھوں کو بھی بچاؤ تم. میرے موجودہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دعوت القاتل فرماتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حسینوں کو پیدا کر دیا, ان کو حسن دے دیا, اور دوسری طرف ہمیں حکم دے دیا لو اب ہم نے حسینوں کو پیدا کر دیا ہے, آپ کو اپنی نظر بھی نیچے رکھ کر رکھو. میں پرچہ اور سخت ہو گیا, حسن بھی پیدا کر دیا اور ہمیں بھی حکم دے دیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. تو میرے دوستو یہ پورا دین جو ہے یہ بندگی ہے, بندگی. بندہ جو ہے وہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی سے نہیں نکل سکتا, اور ایک دو دن کی بندگی نہیں ہے, ایک دو دن کی غلامی نہیں ہے. جو غلام ہوتا ہے وہ تو کسی وقت اپنے آقا سے آزادی دے سکتا ہے, لیکن ہماری بندگی جو ہے یہ دائمی بندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب فقیر ہو. جملہ اس لیے ہے جو زبان پہ دلالت کرتا ہے کہ کسی وقت بھی تم میرے ادارہ بندگی سے تمہارا خروج اور تمہارا ایگزٹ نہیں ہو سکتا ہے نا. تو یہ ہے کہ بس اپنے ہر وقت یہ جو ہے یہ لڑائی کشتی اور ہر وقت یہ جنگ جو ہے دل کے اندر یہ لگی رہتی ہے. اہل اللہ کے قلب میں ہر وقت وہ لڑتے رہتے ہیں, باطنی شہادتیں حاصل کرتے رہتے ہیں, اللہ کے حکم کی یعنی تلوار سے اور شریعت کی تلوار سے اپنے قلب کو وہ زخمی کرتے رہتے ہیں. اور جو ان کی حالت ہوتی ہے بس وہ ظاہر کی نظر نہیں آتی, لیکن ان کا قلب ایسا ہوتا ہے کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بعض اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے کلام میں اشارتاً بتا دیتے ہیں ان چیزوں کو ہے نا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا, یہی میرا جام و مینا یہی میرا طور سینا. میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر, یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا. سبحان اللہ, یہ تڑپ تڑپ کے جینا جیتے ہیں لیکن کس طرح سے جیتے ہیں, وہ تڑپ پہ رہتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تڑپ ویسی ہے جیسے دنیاوی لوگوں کو تڑپ ہوتی ہے, یہ وہ تڑپ نہیں ہے. لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو. اب سنیں کہ یہ تڑپ کیا چیز ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو, وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں. اور شیخ فرماتے ہیں کہ اخترے بسمل کی تم باتیں سنو, اخترے بسمل کی تم باتیں سنو. جس طرح سے ایک مرغ ہوتا ہے اس کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو مرغ کیسے تڑپتا ہے, مرغ بسمل کیسے تڑپتا ہے وہ. اخترے بسمل کی تم باتیں سنو, جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. اللہ اکبر, جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. اللہ کی محبت میں اگر تم مرغ بسمل بن جاؤ گے تو یہ نہ سمجھو کہ ہم مر جائیں گے, ہماری حیات کیسی رہے گی. ارے اللہ کی محبت میں تڑپنے کا مزہ جنت سے بڑھ کر ہے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑپنے کا مزہ ان اولیاء اللہ سے پوچھیں کہ جو ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں اور اپنی خواہشات کو جو مرضی الہی کے خلاف ہوتی ہیں ان خواہشات کو یہ قربان کرتے رہتے ہیں، ان کو رونتے رہتے ہیں، کچلتے رہتے ہیں۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نہ سمجھو کہ خواہشات قربان کرنے کے بعد ان کو غم ہوتا ہے اس چیز کا، نہیں ہے۔ نہ شود نصیب دشمن، نہ شود ہلاک تیور، نہ شود نصیب دشمن، نہ شود ہلاک تیور، ہے سر دوست سلامت کے تو خنجر آزمائی ہے۔ اور یہ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا سر حاصل حاضر ہے، ہمارے سر پہ اپنی محبت کی یعنی تلوار کو آزمائیے، دو دشمنوں کو یہ شرف حاصل نہ ہو، ہمارا سر حاصل ہے، ہمارا سر جو ہے وہ حاضر ہے، اسی سر پہ اللہ اپنی محبت کی تلوار سے وار کیجئے اور ہمارے سر جو ہیں یہ آپ کے سامنے یعنی سر تسلیم ہیں۔ آپ جس طرح سے ہمیں رکھیں، چاہے ہمیں زندہ رکھیں، چاہے ہمیں آپ مار دیجیے، آپ جس حالت میں رکھیں ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ اگر اللہ نے حسن حسینوں کو پیدا کر دیا اور ہمیں حکم دے دیا آنکھوں کی حفاظت کا، تو یہ مالک ہیں، مالک ہے، جو چاہیں وہ کریں، ہے نا، اس کو حق حاصل ہے کہ جس طرح کا فیصلہ جو ہو وہ کرے، ہے نا۔ ہمارے بندوں کو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہمیں کبھی اعتراض کریں، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اس میں 100% بندوں کا فائدہ ہوتا ہے، بظاہر تو نظر نہیں آتا ہو، لیکن اس میں پوشیدہ حکمتیں اور پوشیدے یعنی جو فائدے ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں۔ ہاں ظاہر کا لگتا ہے کہ بڑی پریشانیاں ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسلطیں ہوتی ہیں بندوں کے لیے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو یہ مقام مانگنا چاہیے۔ ہاں کون سا مقام؟ یہ اشد محبت کا۔ اے اللہ ہمارے قلب میں آپ کی محبت اشد ہو جائے۔ جب محبت اشد ہوگی تو نیند سے بڑھ کے ہم اللہ کو چاہیں گے، نماز کا وقت ہے، نیند کو چھوڑ دیں گے، نماز کی بڑی فکر کریں گے۔ جب ہمارے قلب میں اشد محبت ہوگی تو کیا ہے، پھر ہم جہاں غیبت ہو رہی ہوگی ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اندر کے اندر دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ کر لیں گے معاہدہ کہ اللہ آپ کے لیے ہم اس مجلس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ سے محبت اشد ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام ہوگا، سنتوں پہ عمل کرے گا، زندگی اپنی کو سنتوں کے مطابق گزارے گا۔ ہاں جو دنیا جس طرف جا رہی ہے اس کو جانے دے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شیر بنو اللہ کے راستے کے۔ شیر کیا ہوتا ہے کہ شیر جو ہوتا ہے وہ بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے۔ وہ اگر بہاؤ پانی کا اس طرف ہے تو وہ اس کے خلاف تیرے گا۔ ہاں اس کے خلاف تیرتا ہے وہ۔ اپنی جو اللہ نے اس کو طاقت کی فراوانی عطا فرمائی ہوتی ہے تو وہ اپنی طاقت کی فراوانی کے خلاف سمجھتا ہے کہ میں بہاؤ کے ساتھ بہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان و قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ یعنی سوسائٹی اور کلچر اور رسم و رواج کے ساتھ نہیں چلتا، وہ سنت کو لے کے چلتا ہے، سنت کا دامن نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر معاملے میں وہ سنت و شریعت کو دیکھتا ہے کہ اس وقت کیا حکم ہے، تو اس حکم پہ وہ عمل کرتا ہے وہ۔ ہاں نہیں دوستو، یہی زندگی ہے۔ اگر یہ زندگی ہمیں حاصل نہیں ہے تو ہماری زندگی نہیں ہے، شرمندگی ہے۔ کیسی زندگی ہے ہماری کہ ہماری زندگی میں ہمارے اللہ نہیں ہے؟ کیسی زندگی ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں؟ یہ کیسی ہماری محبت ہے کہ ہماری خوشی میں سنتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہماری غمی میں سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت زبردست اپنے شعر میں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں میرے مجھ سے محبت کرنی ہے، مجھ سے محبت چاہیے، فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے رسول کی اتباع کرو، اللہ تجھ سے محبت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسا آسان راستہ ہے بھائی، آج کل نئے نئے راستے نکل رہے ہیں, جو فیشن چل پڑا بس سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی کا طریقہ ہے. نہ دیکھا کہ یہ شریعت کے حساب سے جائز بھی ہے نہ جائز ہے, شارٹ سلیو شرٹ پہن رہی ہیں اور اب تو شرٹ کے حساب سے وہ جو قمیضیں بن رہی ہیں عورتوں کی, اور کیسے کیسے نئے نئے ڈیزائن طریقے سے جو لباس بن رہے ہیں. کیا ہے یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے, یہ آج کل کا فیشن یہی چل رہا ہے. تو فیشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن جو ہے یہی ہمارا راستہ ہے. میرے دوستوں یہ مسلمان کا راستہ نہیں ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ چلتا نہیں ہے, چلتا نہیں ہوں میں کبھی دوستوں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اس پہ وہ چلتا ہے. فیشن پہ تھوڑا چلتا ہے وہ, آج فیشن کچھ ہے کل کچھ اور ہو جائے گا تو وہ بھی بدل جائیں گے بھائی, لیکن شریعت کے احکامات سنت کا جو ہے معاملہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے. اس لیے ہمیں ہمت کر کے اس وقت جو سنت پہ جو سنت کی باتیں ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ نئے ڈیزائن اور نئے نئے فیشن آ رہے ہیں اور دل تو چاہتا ہے, سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آزاد ہو جائیں, لیکن میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے عالم ارواح میں یہ عہد لیا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے یہی کہا تھا کہ قالوا بلا, اے اللہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو جب ہم نے اللہ کو تسلیم کر لیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں, تو بھائی تو پھر رب کی خوشی پہ چلنا چاہیے نا ہمیں, ہے نا, رب کی خوشی پہ چلنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خوش کیسے ہوں گے جب ہم حیا کا لباس پہنیں گے, حیا کی باتیں کریں گے, ہے نا, حیا کی تعلیم دیں گے. جب حیا رخصت ہو جائے گی ہمارے کلچر سے ہماری سوسائٹی سے, تو پھر ہر کام وہ کریں گے میرے دوستوں, ہر کام جو بے حیائی کا ہے اس کو کریں گے, بس اس کو سپورٹ بھی کریں گے, اس کے نعرے بھی لگائیں گے, ہاں اس کے نعرے بھی لگائیں گے, اس کو پھیلائیں گے بھی, اس کی تبلیغ بھی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جو مادہ ہے حیا کا وہ ختم ہو چکا ہے. اذا فات الحیا فات المعیشت, جب حیا ختم ہو گئی تو ہر کام انسان وہ کرے گا جو بے حیائی کا کام ہوگا. تو حیا ایک ایسا پریشس چیز ہے, ایسی قیمتی کمیونٹی ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے. عورت کو حیا کے ساتھ رہنا چاہیے, حیا کے لباس رہنا چاہیے, اس کو حیا کی باتیں کرنی چاہیے, اور یہی اس کی عزت ہے, یہی اس کی زینت ہے, یہی اس کا وقار ہے, یہی اس کی عظمت ہے. جو عورت حیا کے ساتھ پردے کے ساتھ رہتی ہے وہ بادشاہوں سے بڑھ کے اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں, اللہ کی نگاہ میں اس کی کیا عزت ہے. اور جو عورت آزادی چاہتی ہے کہ میں آزادی چاہتی ہوں, مجھے یہ سب جو ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ یعنی یہ پابندیاں یہ مجھے قبول نہیں ہیں, میں اپنا جیسا چاہوں بال بناؤں, اپنے جو لباس پہنوں میں پہنوں, جس طرح چاہوں میں کپڑے پہنوں, میں جہاں چاہوں, مجھے کوئی روکنے والا کوئی نہ ہو, بتانے والا کوئی نہ ہو, میری آزادی ہے, میری زندگی ہے, میں جس طرح چاہوں رہنا چاہتی ہوں. تو یہ شخص جو آزادی چاہتی ہے تو سمجھے کہ یہ اسلام سے آزادی چاہتی ہیں, اللہ اللہ رسول سے نعوذ باللہ آزادی چاہتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے, اور اپنی محبت کے قید میں ہمیں اللہ تعالی ہمیشہ مرتے دم تک رکھے. میرے دوستو یہ آزادی نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے. وہ چاہتے کہ ہم بے حیا بن جائیں, جس طرح سے ویسٹ کے اندر جو ہے عورتیں آزادی کے نام پر ہر وہ غلط کام کرتے ہیں. میرے دوستوں سے تصور بھی نہیں کیا جاتا, حیا والا بندہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں حیا پھیلانی چاہیے, حیا کی باتیں کریں, حیا پردے کی بات کریں, دوسروں کو تلقین کریں کہ یہ پردہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے نا, یہ ہماری حیا کا ضامن ہے. آج ہم حیا کریں گے, کل ہماری اولاد بھی با حیا پیدا ہوگی, ہماری اولاد کے اندر بھی یہ حیا کا مادہ پیدا ہوگا. لیکن اگر ہم بے حیائی کی طرف چلیں گے اور اس کے نعرے لگانا شروع کر دیے, تو سمجھو کہ ہم نے حیا کا درخت اکاڑ کے پھینک دیا اور بے حیائی کا کانٹے دار درخت لگا دیا. اب ہماری اولاد جو آئے گی تو کانٹے دار درخت میں کیا پھل ہوگا جو اس کو پائے گی؟ کانٹا ہی ملے گا اس کو. پھر اس کو کیا ہے, مشترکہ دولت سمجھتے ہیں ایسی عورت کو, ایسی عورت کو مشترکہ دولت سمجھتے ہیں. بے جو حیا کے نام پہ آزادی چاہتی ہیں اور باہر جگہ جگہ جانا چاہتی ہیں, ہے نا, تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسے کیسے جن کے قلب کے اندر مرض ہے اس چیز کا، ایسے مرض پھر ان کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ. تو اس لیے میرے دوستو ہمیں اس چیز کی تفہیم کرنی چاہیے، اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں سمجھانی چاہیے، اپنی بہوؤں کو، اپنی ماں کو اور اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، کہ اللہ نے جو حیا اور جو پردہ ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ہماری عزت ہے. اس کے اندر ہماری عزت ہے، ہماری رسپیکٹ ہے، ہماری ڈگنیٹی ہے، ہمارا وقار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ ہم صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ اپنے واعظ کے آخر میں یہ دعا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم، عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے. عقل صحیح ہوگی تو انسان بھی فیصلہ کرے گا نا، قلب صحیح ہوگا تو پھر عقل بھی اس کے تابع ہوگی. اگر جب قلب ہی ہمارا خراب ہو چکا ہے تو پھر ہماری عقل کیسے صحیح فیصلہ کرے گی؟ اے میرے دوستو، ہمارے قلب کے اندر ہی نحوست اور گندگی اور اندھیرے بھرے ہوئے ہیں، جو ہم نے جن لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، جن لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ عورتوں کو آزادی حاصل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کے بعد بڑے خوشی میں رہتی ہیں عورتیں. نہیں، عورتیں خوشی میں نہیں رہتی میرے دوستو، لگتا ہے خوشی میں رہتے ہیں لیکن جو لوگ وہاں رہ کر آئے ہیں، جو اس معاشرے کو جانتے ہیں، جو اس معاشرے کے اندر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کس طرح سے انہوں نے عورت کو کھلونا بنایا ہوا ہے. آیا آزادی کے نام پر، آزادی کے نام پر صابن کے جو ریپر ہے اس کے اوپر عورت کی تصویر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ چپس کا ریپر ہے اس سے عورت کی تصویر ہے، بڑے بڑے بیڈ بورڈ لگے ہوئے اس سے عورتوں کی تصویر ہے. یہ کیا عزت ہی جا رہی ہے عورت کو؟ یہ عزت ہے؟ یہ تو کھلونا بنایا ہوا ہے. یہ عزت نہیں ہے، عزت وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے. اسلام آنے سے پہلے یہی عورتیں تھیں، بچیاں چھوٹی تھی جن کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا. اور پہلے چلے جائیں بیبلون کے زمانے میں، اور پہلے جو ایجپٹ کے اندر جو فیرو تھے وہ عورتوں کو کس طرح سے تھوئے بناتے تھے، کھلونا بنایا ہوا تھا انہوں نے. جس گھر میں عورت ہوتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈیبل ہے، یہ شیطان ہے. کیا یہ ویسٹ ہے جنہوں نے آزادی دی عورتوں کو؟ انہوں نے اتنی آزادی دے دی ہے عورتوں کو، اتنی آزادی دے دی ہے کہ ان کی قیمت بھی گھٹا دی ہے. یہ آزادی نہیں ہے میرے دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو عورت کو مقام عطا فرمایا ہے کہ گھر کی پرنسس ہے، وہ گھر کی پرنسس ہے. وہ ہیں اسی عورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، اسی اور ماں کے پیٹ سے کیسے کیسے صلاح الدین ایوبی اور کیسے کیسے بڑے بڑے یعنی کمانڈر پیدا ہوئے جو اللہ کے راستے میں مجاہد بنے. لیکن کیسے؟ جب عورت نے حیا کا دامن سنبھال کے رکھا ہوا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ آزادی نہیں ہے میرے دوستو، یہ قید ہے، قید. تو اگر ہم آزادی، سچی آزادی چاہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے غلام بن جائیں. جو اللہ کا غلام بن گیا اس کو سارے جہاں کی آزادی مل جائے گی، اور جو اللہ کے احکام سے آزادی چاہتا ہے تو سارے جہاں کا وہ غلام بن جاتا ہے. یاد رکھیں، جو اللہ کا بن گیا، اللہ کا غلام بن جائے گا تو سارے جہاں کی آزادی مل جائے گی، اور جس نے اللہ کی غلامی سے آزادی چاہی تو سارے جہاں کا غلام بنے گا وہ. پھر آخر کار کیا ہوگا؟ آخر کار اس کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم اللہ کے غلام بنے رہیں. اللہ ہمیں بھی، ہماری اولاد کو، آنے والی ضروریات کو، سب کو اللہ تعالیٰ اسلام پہ قائم رکھے اور اسلام پہ ہمارا خاتمہ ہو، اسلام پہ جینا مرنا ہو. اسلام کی جو پابندیاں ہیں ہم ان کو سراخوں پہ رکھیں، اسلام کی جتنی بھی پابندیاں ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں ان کو سراخوں پہ رکھ کر اس پہ عمل کریں اور اس کی تعلیم کو یعنی اور تک پہنچائیں اس کو. اسلام کی اتنی بیوٹیفل ٹیچنگز ہیں میرے پیارے دوستو، ایسی پیاری تعلیمات ہیں کہ اگر کفار بھی ان تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں تو ان کو بھی کامیابی ہوتی ہے دنیا میں. हाँ, और वेस्ट के अंदर हम समझते हैं कि उनके मामला इतने अच्छे हैं, सारी जो तालीमात इस्लाम की हैं उन्होंने अपनाई हुई हैं। तो जो भी इस इस्लाम की तालीमात को अपनाएगा, यानी धोखा ना देना, फ्रॉड ना करना, है ना, इस तरह की चीजें जितनी भी हैं अगर अपनाएगा तो उसको कामयाबी मिलेगी। और जब मुसलमान इन चीजों को अपनाएगा तो उसको कैसी कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें सच्ची समझ अता फरमाए, दीन से मोहब्बत अता फरमाए। जैसे भी हालत हो मेरे दोस्तों, कितना ही गुनहगार इंसान हो, देखिए एक शख्स है, मेरे शेख फरमाते थे कि एक मौलाना साहब का इंतकाल हुआ और मदीने शरीफ उसका इंतकाल हुआ, और उसको वहां का जो सऊदी का कानून है कि कुछ महीने बाद उस कब्र को दोबारा खोदते हैं और उसमें दूसरा मुर्दा दफन कर देते हैं। तो क्या हुआ कि जब उसका इंतकाल हुआ, उसकी कब्र खोदी गई, तो देखा कि उसकी कब्र के अंदर कोई लड़की दफन है। सब लोग परेशान हो गए, लिहाजा यहाँ पे जिस मौलाना को दफन किया था वही लड़की कहाँ से आ गई यहाँ पे। बहरहाल वो देखा कि वो लड़की फ्रेंड्स में उसका इंतकाल हुआ था, फ्रेंड्स में, तो अल्लाह ताला ने उसकी लाश को यहाँ मदीने शरीफ की कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया। सब परेशान, कैसे हो गया ये, सारी तहकीकात की मालूमात मिली और जो मौलाना साहब उसके घर गए, पूछे जाके कि क्या मामला है, इसकी कब्र, इसकी जो लाश है यहाँ से मुंतकिल, फ्रेंड्स चले गए, उस औरत की जो लाश थी वो मदीने शरीफ में आ गई। सब मालूमात ली तो मालूम हुआ कि पूछा गया कि क्या मामला है, तो उसकी गर्भवती से पूछा गया, कहा कि ये था तो अच्छा इंसान, लेकिन एक मामले के अंदर ये हमेशा ये कहता था कि सोहबत के बाद अगर गुस्सा जो है ये हमारे लिए फर्ज ना होता तो कितना अच्छा है। देखो क्रिश्चियन है, उनको गुस्सा नहीं करना पड़ता, तो ये तो हमारे भी ऐसा है, हमको मतलब कितना अच्छा होता है ना। जाहिरी तौर पे तो उसने वजह पता बनाई थी नेक लोगों की, लेकिन दिल में दीन की तालीमात की मोहब्बत नहीं थी। तो इस नहुसत की वजह से अल्लाह ताला ने उसको मदीने शरीफ से निकाल दिया। मदीने शरीफ की मुबारक मट्टी उसको नसीब नहीं हुई मेरे दोस्तों, जिसके कल्ब में शरीयत की मोहब्बत नहीं थी। वह निकल जा यहाँ से, तुझे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात से मोहब्बत नहीं है, जाओ मदीने शरीफ से निकल जाओ। मेरे शेख फरमाते थे मदीने शरीफ में जब जाओ तो वहाँ का अदब का ख्याल रखो, ये हरगिज वहाँ की जो नेमतें हैं उसमें ऐब तलाश न करो। समझो जैसी भी नेमतें मिल गई, जो चीज मिल गई उसको खुशी खुशी खा लो, उसको खुशी खुशी ले लो, उसमें कोई ऐब नहीं निकालो। एक शख्स था, उसने दही खाया मदीने शरीफ का और कहने लगा कि हमारा हिंदुस्तान का दही है वो ज्यादा मीठा होता है यहाँ में। खा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ शख्स जो हिंदुस्तान का दही ज्यादा अच्छा लगता है, निकल जाओ मदीने शरीफ से, जाओ तुम हिंदुस्तान में चले जाओ वापस। इसलिए मेरे दोस्तों दीन के जो अहकाम हैं अगर हमारे कल्ब में, ठीक है, अगर हम उस पर अमल नहीं करते लेकिन उनके अहकाम के बारे में यानी उनकी अजमत होनी चाहिए, बुरा ना सोचे, जो अल्लाह ताला के हुक्म हैं उसके उसके जो अहकाम हैं हमारे कल्ब में उसकी अजमत होनी चाहिए, है ना, अफसोस यानी नदामत होनी चाहिए कि अल्लाह मैं इस पर अमल नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको बुरा ना कहें हम अहकाम को। हाँ, ये बहुत खतरनाक अलामत है, बेअदबी जो है ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला के जो हुक्म है, जो शरीयत के हुक्म है, एक इंसान दाढ़ी नहीं रखता उसको दिल में नदामत होती है, यार मैं बड़ा गुनहगार हूँ दाढ़ी नहीं रखता, और ये शख्स है वो दाढ़ी नहीं रखता और उसको बुरा भी समझते दाढ़ी रखता है कि दाढ़ी कहाँ है कहाँ सुन्नत है, बुरा बड़ा कहता है उसको, ये ज्यादा खतरनाक हालत है मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे सूए यानी बेअदबी से बचना चाहिए। बेअदब जो शख्स होता है उस पर अल्लाह का फजल नाज़िल नहीं होता। अगर हमें शरीयत के अहकाम समझ में नहीं आते तो चुप करके बस उलमा से मशवरा करके, अपने बड़ों से मशवरा करके उस पर अमल करते रहें, इंशाअल्लाह समझ में आने लगेंगे। ये नहीं कि पहले मैं समझूंगा फिर इस पर अमल करूंगा। हमारी समझ कितनी है भाई, जहाँ हमारी अकल जो है शुरू खत्म होती है वहाँ तो वही शुरू होती है। हम कितने अहकाम समझ सकेंगे, हमारी अकल क्या है, पहले हमारी अकलों में फजूल बड़ा भर चुका है, गंद भर चुका है,
ہم اپنی عقل کے اوپر رہی کے احکامات کی اپنی عقل کی کسوٹی پہ ان کو تولیں گے کیا؟ یہ تو حماقت ہے، بے وقوفی ہے. اس لیے سمعنا واطعنا، سن لیا اس پہ عمل کر لیا، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے بس ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو اپنی محبت کاملہ عطا فرمائے. شریعت کے احکامات جتنے بھی ہیں ان سے اللہ ہمیں محبت عطا فرمائے، ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق عطا فرمائے. ذہن سلیم، عقل سلیم اور قلب سلیم اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو پریشان ہیں، مقروض ہیں، اللہ قرضے کی ادائیگی کا جلد از جلد انتظام فرما دیجئے. جو بیمار ہیں وہ اللہ ان کو صحت عطا فرما دیجئے. اپنے رحمت سے اللہ جو روحانی بیماری ہے ہمارے دلوں میں، اس روحانی بیماری کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیجئے، اور اپنی محبت کاملہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم، رحمتک یا ارحم الراحمین.